الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. غزوة بدر میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھ غنیمت آئی، اور اس سلسلے کے احکامات ہیں غنیمت، ان کے مستحقین کا تذکرہ اور اس کی تقسیم کا طرز عمل، اس کی وضاحت دسویں پارے کے آغاز میں بتلائی گئی، اور پھر اس غزوے کو ایک خاص نام دیا، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. اللہ نے کلام اللہ کا نام بھی فرقان رکھا ہے، اور اہل ایمان جب تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں تو انعام کے طور پہ اللہ نے فرقان دینے کا وعدہ فرمایا ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اور یہاں بھی بدر کے اس دن کو فرقان سے موسوم کیا ہے کہ ایسی واضح فتح اور ایسی واضح کامیابی کہ جو حل سلیم الفطرت جسے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ کر حق کو قبول فرما لے. تو یہ یوم الفرقان، بدر کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جنگ کا نقشہ بتلایا گیا کہ کس طریقے سے وہاں جنگ کا نقشہ تیار ہوا، اور اللہ رب العزت کی خاص قدرت کہ آپ نے دونوں لشکروں کو کس اپنی خاص قدرت سے کس طرح میدان کے اندر اکٹھا کیا، اور آپ کی حکمت تھی کہ ان دونوں کے درمیان جب مٹھ بھیڑ ہو اور پھر حق واضح ہو تو اس کا تذکرہ فرمایا. پھر یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا واذکروا اللہ، کہ جہاد کی کامیابی کے لیے قرآن نے کیا ہدایات دی ہے. سبحان اللہ، مسلمان اپنی کامیابی کے سلسلے میں جہاں وہ ظاہری تدابیر اور ظاہری اسباب و وسائل اختیار کرتا ہے، وہاں اللہ کی طرف سے ایک تلقین اور پیغام بھی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، ذکر اللہ کا اہتمام کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. تو جہاں مسلمان ظاہری اسباب اور وسائل کو اختیار کرتا ہے، وہ ہر معاملے میں اور ہر میدان میں اللہ کی طرف بھی اسے رجوع کرنے کی تلقین فرمائی ہے گئی ہے. اور یہی مسلمانوں کا اصل سرمایہ ہے، اور یہی راز ہے مسلمانوں کے لیے اللہ اور اللہ کی مدد اور نصرت کا. تو یہاں بھی میدان جہاد میں کامیابی کے لیے تلقین فرمائی، اللہ کا ذکر کثرت سے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہو. اور یہی وہ چیز ہے جو تمہاری قوت کو اکٹھا کرے گی، اور تم ہر قسم کے انتشار سے محفوظ رہو گے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر شیطان بھی کفار کے لشکر میں آگے آگے بڑھ کر ان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا اور ہمت بڑھا رہا تھا. سراقہ بن مالک کی صورت میں وہ کفار کے سامنے آیا، لیکن جب اس نے مسلمانوں کے لشکر میں ملائکہ کا لشکر دیکھا تو بھاگ نکلا اور کہنے لگا مجھے ڈر لگتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان کفار کی موت کی گھڑی میں جو ان پر سختی ہے اور جو ان کی ذلت اور رسوائی ہے، اس کا نقشہ بتایا. اور ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعم علی قوم، اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ نعمت کا ملنا یہ تو اللہ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے، لیکن نعمت کا باقی رہنا اس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے. اللہ نعمت دیتے ہیں، پھر اس میں آزمائش کرتے ہیں، کون اپنی اس نعمت کی شکر گزاری پر اپنے لیے اس نعمت کو باقی رکھتا ہے، اپنے لیے رحمت اور نعمت بنا کے رکھتا ہے، یا یہ نعمت اس کی نافرمانی کی صورت میں اس کے لیے زحمت اور عذاب بن جاتی ہے. تو نعمت کا ملنا تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے، لیکن نعمت کا باقی رہنا یہ نیک اعمال کی وجہ سے ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی سے یا تو نعمت کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ چھن جاتی ہے، یا وہ نعمت کا نقشہ تو رہتا ہے اور ڈھانچہ تو رہتا ہے، لیکن اللہ اس کی روح چھین لیتے ہیں، اس میں لذت اور اس کی راحت اور اس کا آرام اور اس کا سکون وہ اللہ اٹھا لیتے ہیں، اور یوں یہ شخص ان نعمتوں کا چوکیدار تو رہتا ہے لیکن ان نعمتوں سے لذت اور فائدہ نہیں اٹھا پاتا نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر کفار کا تذکرہ اور فرعون کا تذکرہ کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اور ایک بات عام طور پہ قرآن نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قوموں کی ہلاکت کے پیچھے جرم کیا تھا، بذنوبہم فأخذہم اللہ بذنوبہم فأہلکناہم بذنوبہم، ہلاکت کیوں آئی، ان کے گناہ تھے، اللہ کی پکڑ کیوں ہوئی، ان کے گناہ تھے، فکلن اخذنا بذنبی، ہم نے کیوں پکڑا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا، ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہے۔ صاحب ایمان جب تک اسے اللہ رب العزت ایمان کی تازگی اور روشنی عطا فرماتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتا، اور اگر کسی بشری تقاضی کی وجہ سے اس سے غلطی اور گناہ ہو بھی جائے تو اصرار نہیں کرتا، اصرار نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا وہ ایمان اسے اس گناہ پہ رہنے ہی نہیں دیتا، اس کا ایمان اس گناہ پہ رہنے ہی نہیں دیتا اللہ کے غضب سے، اور اس گناہ کے پیچھے جو ہلاکت چھپی ہوئی ہے اور جو بربادی چھپی ہوئی ہے یہ خوف اسے اس گناہ پہ رہنے ہی نہیں دیتا۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق جس کا ایمان کا چراغ بجھا ہوا ہو، اور جہاں ایمان کوئی نہ ہو تو وہ گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دی۔ تو ایک بات کی عام طور پہ جو قرآن نے توجہ دلائی ہے کہ قوموں کی ہلاکت کے پیچھے ان کے گناہ ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اہلکناہم بذنوبہم فاخذناہم بذنوبہم، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے توجہ دلائی کہ میدان جہاد کے لیے اسلحہ اور سامان حرب کی تیاری یہ فرض ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، جس انداز کا اسلحے کی ضرورت ہو اور زمانے کے لحاظ سے جس میدان جنگ اور وقت کی جو بھی سامان حرب اور سامان جنگ کی ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے اس کی تیاری فرض ہے، یہ ان کا دینی تقاضا بھی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر صلح اور اس کے احکامات کے متعلق ہدایات دی اور یہ بتایا کہ وہ الف بین قلوبہم، مسلمانوں کا باہمی اتفاق اس کی بنیاد اللہ کی اطاعت ہے، مسلمانوں کے باہمی اتفاق یہ اللہ کی اطاعت پر یہ عمارت کھڑی ہو سکتی ہے، یہ اتفاق کا جسے کہیں کہ محبت اور اتفاق کی جسے کہیں کہ بنیاد اس کی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اسی مفہوم کو مختصر سے لفظ میں یوں تعبیر فرمایا کرتے تھے، نیک رہو گے ایک رہو گے، نیک رہو گے ایک رہو گے، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری پہ آ گئے تو اللہ تمہیں اس دنیا میں ایک انعام دے گا باہمی اتفاق کا اور باہمی اتفاق کا اور باہمی اتحاد کا اور ایک دوسروں میں ایک دوسرے کے دل میں محبت اور الفت کا، اور دنیا میں نافرمانی کی ایک سزا اور عذاب یہ بھی ہے کہ اللہ محبتوں کو نفرتوں سے بدل دیتا ہے، یہ ایک دنیا کے اندر ایک عذاب ہے، گھر گھر میں اور خاندانوں میں اور ہر جگہ جو آج نفرتوں کے کانٹے اگی ہوئی ہیں اس کے پیچھے وہی اللہ کی نافرمانی ہے، کوئی گھر نہیں ملے گا، کوئی گھر نہیں ملے گا جس کے چھت تلے رہنے والے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوں اور پھر وہ سکون اور محبت سے رہ رہے، کوئی گھر نہیں ملے گا، نہ کوٹھی نہ جھونپڑی جس کے رہنے والے کھلے اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوں اور پھر وہاں محبت اور سکون ہو، ہاں جھونپڑی ہو یا کوٹھی جہاں اللہ کی کامل فرما برداری ہوگی، جہاں اللہ کی کامل اطاعت ہوگی، اس کے وہ حقوق جو اللہ کے بارے میں ہیں اور وہ حقوق جن کا تعلق مخلوق سے ہے ان حقوق کی جسے کہیں کہ اہتمام ہو، تو اللہ اس دنیا میں انہیں انعام دیں گے کہ محبت اور الفت کی زندگی اللہ اس ماحول کو عطا فرمائیں گے. وألف بين قلوبهم, اسی حقیقت کا اظہار فرمایا اور آگے یہ بتایا, ما كان لنبي ان يكون له اسرى, خاص طور پہ جب بدر میں جنگی قیدی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے سلسلے میں مشورہ کیا تو باحضرات کی رائے ہوئی کہ انہیں آزاد کر دیا جائے, ان سے فدیہ لے لیا جائے, ہو سکتا ہے یہ بعد میں مسلمان ہو جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس فدیہ سے جو مسلمانوں کی ضروریات ہیں کسی درجے وہ بھی پوری ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فرمایا, اللہ کے رسول اس وقت یہ پہلی مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے ہیں اور بڑے بڑے یہ سردار اور ذمہ دار لوگ ہیں, ان کا خون کیا جائے, خون کیا جائے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے آیت آئی اور وہ آیت حضرت عمر کی تائید میں آئی, حضرت عمر کی اس رائے کی تائید میں آئی, اس کا تذکرہ فرمایا. پہ ہجرت ہے اور اس کے احکام ہیں کہ پہلے انصار کی وراثت میں مہاجرین وارث ہوا کرتے تھے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ کفار آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں, کفار آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ایک دوسرے کے معاون ہیں. ایمان والو, اگر تم ایمان اور اسلام کی بنیاد پر باہمی ایک دوسرے کے مددگار نہ بنے تو یہ دنیا فساد زدہ ہو جائے گی, یہ دنیا فساد زدہ ہو جائے گی. اور آج دنیا اس آیت کو دیکھیے گا اور اس کی تصویر آپ کو آج دنیا میں نظر آئے گی کہ آج دنیا میں کیسا فساد پھیلا ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان باہمی مدد اور نصرت سے آج محروم ہے. آج ان کا رشتہ ایمان اور رشتہ ہے جسے کہیں کہ اسلام, اس قدر کمزور ہے کہ یہ سب بکھرے ہوئے ہیں, اور کفار ساری کفر ملت کفریہ یہ ساری ملت اسلامیہ کے خلاف متحد ہے, اور ان کا ایک ہی مشن ہے اسلام, اور ان کی ایک ہی جسے کہیں کہ ساری وسائل اسی کے گرد لوکتے ہیں کہ کسی طریقے سے اسلام کا چراغ اسے بجھا دیا جائے. اس کا تذکرہ اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ کافر بہم ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں. ایمان والو, اگر تم نے یہ باہمی اتفاق و اتحاد اور ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد اور نصرت نہ کی تو دنیا فساد سے بھر جائے گی, اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر ان ایمان والوں کا تذکرہ کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنا وطن, اپنا مال, اپنا کاروبار, اپنی بنی بنائی منڈیاں, اپنی زرخیز زمینیں سب کچھ قربان کر دی, اور اس کے سامنے والے انصار جنہوں نے ان کو گلے لگایا, عزت دی, احترام کیا, مدد کی, گھروں میں ٹھکانے دیے, وہ انصار بنے. یہ مہاجر, یہ انصار, اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی سچائی کی گواہی دی ہے. اولئک هم المؤمنون حقا, یہی دو نقشے مسلمانوں میں ہوا کرتے تھے, یا مہاجر ہوا کرتے تھے یا انصار ہوا کرتے تھے, یا تو اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے, یا اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے والوں کی مدد کرنے والے, اور ان کو جائے پناہ دینے والے, اور ان کی مدد اور نصرت کرنے والے. یہی دو نقشے مسلمانوں میں نظر آتے تھے, اور اللہ رب العزت نے ان کی ایمان کی سچائی کی گواہی دی ہے. اور پھر سورہ برات کا تذکرہ ہے, اور یہ مختلف, اس کا ابتدا مختلف دیگر صورتوں کے بارے میں, صورتوں کی شکل, صورتوں دیگر صورتوں کے معاملے میں قدر مختلف ہے کہ یہاں شروع میں بسم اللہ کا تذکرہ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک رائے ہے, وہ یہی ہے کہ یہ دونوں صورتیں انفال اور برات, یہ دونوں ایک ہی صورت ہے, یہ پہلی دوسری صورت پہلی صورت کا جز ہے, اور اسی مناسبت اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ صورت الگ ہے, یہ صورت الگ ہے لیکن قرنین یعنی اسی سے ملی ہوئی ہے, اس لیے اس کے درمیان میں بسم اللہ نہیں لائے گئے. اور ایک نقطہ با حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ بسم اللہ کے اندر امان کا ذکر ہے, اور اس صورت میں کفار سے امان اٹھا دی گئی, امان اٹھا دی گئی, اور براءت من اللہ ورسولی, اور اس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں, سورہ برات بھی کہتے ہیں. برات اس لیے کہ کفار کے لیے اب برات, کفار سے اب برات کا اعلان ہے, اور توبہ اس لیے کہ اس میں مخلص ایمان والوں کی توبہ قبول ہوئی ہے, اس کا تذکرہ فرمایا گیا. پھر سورہ برات کی ابتدا کے اندر علی اعلان تمام مشرکین سے جو معاہدے تھے ان معاہدوں کے ختم ہونے کا اعلان ہے، اور انہیں 4 مہینے کی مہلت ملی ہے کہ وہ 4 مہینوں کے اندر اپنا کوئی ٹھکانہ، اپنی کوئی جا، اپنی کوئی جائے پناہ تلاش کر سکتے ہیں، اور پھر اسے عام و خاص تک پہنچانے کے لیے حج کے دنوں کا انتخاب ہوا، منیٰ اور عرفات کے اندر اس کا اعلان کرا دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے تو ان کے لیے اللہ رب العزت معافی کرنے والے اور مہربان ذات ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ اہل ایمان کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ جب کسی سے معاہدہ توڑنا ہو تو پہلے اس کا علی اعلان اس کا اعلان کیا جائے اور ہر عام و خاص تک اس کو اس کی خبر پہنچائی جائے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر جو مسلمانوں کے ہاں ذمی رہنے والے ہیں اور ماتحت رہنے والے ہیں ان کے لیے دین اسلام پر تان کی اور تشنیع کی کوئی اجازت اور کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو بھی مشرک کافر اسلامی برادری میں داخل ہو تو اس کو 3 شرطیں پوری کرنی ہوتی ہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، کہ کفر سے، شرک سے توبہ اور نماز کا اہتمام، زکات کی ادائیگی، یہ اسلامی برادری میں داخل ہونے کی بنیادی شرائط ہے. اسلامی برادری میں داخل ہونے کے لیے بنیادی شرائط ہیں. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ماحول میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کوئی شخص مسلمان ہو اور وہ نماز پڑھتا ہو، تصور ہی نہیں تھا مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، یہاں تک کہ جو جھوٹ موٹ کے اپنے نفاق پہ پردہ ڈالنا چاہتے تھے اور زبان سے اسلام کی بات اور اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے ان کے لیے بھی ہمت کی بات نہیں تھی کہ وہ اس ماحول کے اندر نماز کے ترک کرنے والے ہوں. تو اسلامی برادری کی بنیادی شرائط ہیں کفر اور شرک سے توبہ اور نماز کا اہتمام، زکات کی ادائیگی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے مخلص بندوں کی 2 علامتیں ہیں، کیا؟ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں، اللہ کے گھروں کو عبادت کرنے والے ہیں، ان کی خوبی ہے وہ سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے، سوائے اللہ سے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے. ایمان کا تقاضا ہے کہ مسلمان اللہ کے گھروں کو بنائے بھی اور مسلمان اللہ کے گھروں کو اپنے عمل سے اور اپنی نیکی سے اور اپنی مبارک اپنی عبادات سے اسے آباد بھی کرے. یہ مسلمانوں کی ایمان کی علامت ہے، اور جب مسلمانوں میں ایمانی زندگی جسے کہیں کہ معاشرے کے اندر رچی بسی ہوئی تھی تو ان کے ہاں معزز اور شریف ہونے کا معیار ہی یہ تھا کہ اللہ کے گھر میں کون آگے، اللہ کے گھر میں کون آگے ہے. اس امت کے بلکہ کائنات کے سب سے بڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ ساری زندگی مسجد میں سب سے آگے نظر آئے. اور پھر اس امت کے بڑے ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ اجمعین، اس امت کے سب سے بڑے اللہ کے گھر میں ہمیشہ سب سے آگے نظر آئے. عسکری ذمہ دار ہو، فوج کا ذمہ دار ہو، یا جسے کہیں کہ قاضی عدالت کا جج ہو، یا کوئی بڑا سا بڑا صنعتکار اور تاجر ہو، یا مسلمانوں کا کوئی حکمران ہو، وہ اللہ کے گھر میں ہمیشہ سب سے آگے نظر آتے تھے. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا زندگی میں یہی کچھ مسلمانوں کو نظر آتا ہے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے راستے میں نکلنا اور جان و مال سے اللہ کی خاطر قربانی کر دینا، یہ ان کا درجہ بہت بڑا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر فرمایا کہ اصل رشتہ مسلمانوں کے درمیان وہ رشتہ اسلام کا ہے اور وہ ایمان کا ہے. اصل رشتہ مسلمانوں کے درمیان اسلام کا اور ایمان کا رشتہ ہے، اور اس کے مقابلے میں نسبی، وطنی سارے تعلقات اس پر قربان کی جا سکتے. سارے نسبی، وطنی جتنے تعلقات ہیں، ایمان اسلام کے رشتے پہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. سب سے بڑا رشتہ اہل ایمان کے درمیان
ایمان اسلام کا رشتہ ہے. اور پھر قل ان کان آباؤکم, اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے. دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونا بعض چیزیں ہیں جس سے انسان کی محبت فطرتی ہے, باپ ہے, اولاد ہے, بھائی ہے, بیوی ہے, خاندان ہے, کمایا ہوا مال ہے, تجارت ہے اور اپنے رہنے کے گھر ہیں, ان سب چیزوں کی محبت ایک فطرتی ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محبت ان سب چیزوں سے بالا تر ہو, وہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہو, یہ ایمان کا تقاضا ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر حنین ہے, حنین کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ اور پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں آئے, خیال آیا ہم تھوڑی تعداد میں تھے اور ہم فتح پا لیا کرتے تھے اور اب تو اتنی بڑی تعداد ہے, اب تو ہماری فتح یقینی ہے, بس نظر اپنے اوپر گئی, اپنے وسائل پر گئی تو میدان جنگ کا نقشہ بدلنے لگا اور شکست سامنے نظر آئی. فوراً خیال آیا یہ کیا سوچا ہے اور کدھر نظر چلی گئی ہے, اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ کی مدد اور نصرت بھی آ گئی اور اللہ رب العزت نے حنین میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائی اور بنو ثقیف کے بڑے بڑے سردار بھی مسلمان ہو کر حاضر ہوئے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ دیکھو مشرک یہ مسجد حرام داخل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ نجس ہے, یہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر خیال آتا ہے کہ پھر کاروباری سلسلے رک جائیں گے, تجارت کمزور پڑ جائے گی, لین دین کے سلسلے کم ہو جائیں گے. تو فوراً فرمایا کہ اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دیں گے. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ, تمہارا کام اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے, تمہارا کام اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنا ہے, تمہارا کام اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمان برداری ہے. پھر تمہیں اللہ کیسے دیتا ہے, تمہارے معاش اور معیشت کے سلسلے کیسے انہیں ترقی ملتی ہے, یہ معاملہ اللہ کا ہے. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ساتھ ہی ساتھ ان اتخذوا احبارہم, یہودیوں کا تذکرہ ان کا شرک کہ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, اور نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور فرمایا یہ ان کا جھوٹ ہے اور اس کی ان کے پاس کوئی حقائق اور کوئی دلائل نہیں, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر یہود و نصارہ کے علماء اور زہاد, ان کی گمراہی, اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھا رہے تھے اور انہیں رائے حق سے محروم کر رہے تھے اور دین حق سے انہیں دور رکھ رہے تھے صرف ذاتی مفادات کی خاطر. اور پھر وہ لوگ ان لوگوں کی مذمت فرمائے جنہیں اللہ نے مال دیا, دولت دی, لیکن اس کے اندر جو فرض حکم ہے زکات, اس کی ادائیگی نہیں کرتے, اس کی مذمت فرمائی. زکات نکالنے کے بعد جو مال بچے ظاہر ہے وہ مال کو استعمال کیا جا سکتا ہے. البتہ زکات کے علاوہ بھی صاحب مال پر کچھ فرائض ہوتے ہیں. جب دین کے کوئی تقاضے آ جائیں اور دین کی کچھ ضروریات آ جائیں تو پھر صاحب مال پر وہاں خرچ کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے, اس کا تذکرہ ہے. پھر آگے اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کا تذکرہ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب اور تلقین ہے, اور ساتھ فرمایا کہ ساری برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے اور آخرت فراموشی ہے. ساری برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت اور آخرت فراموشی ہے, یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے, اور راہ خدا میں مال لگانا, جان کی قربانی کرا دینا اس سے محروم رکھتی ہے دنیا کی محبت. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کفر کا تم پہ غالب ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے, کفر کا تم پہ غالب ہونے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ تمہارے اندر ایک مرض پیدا ہو جائے گا, وہ ہے حب الدنیا وکراہیت الموت, حب الدنیا وکراہیت الموت. تو اس عین آیات کے اندر اسی طرف توجہ دلائی گئی. پھر منافقین کا تذکرہ ہے اور میدان جنگ کے اندر ان کا نہ جانا اور نہ معقول قسم کے آزار پیش کرنا, اس کا تذکرہ. پھر انما الصدقات للفقراء, زکات کے اور صدقات کے مصارف کا تذکرہ فرمایا. زکات کا مصرف کافر نہیں ہو سکتا, کافر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، زکوٰۃ کے مصارف ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، یہ سارے حصے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر منافقین کے بیہودہ اعتراضات اور ان منافقین کی کچھ علامات بتائیں کہ منافق آدمی ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار ہوتے ہیں اور برائی کی طرف بلاتے ہیں اور اچھائیوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور بخیل ہوتے ہیں اور خدا فراموش ہوا کرتے ہیں. یہ منافقین کی عادات ہے کہ برائی کی طرف بلاتے ہیں اور اچھائیوں سے روکتے ہیں. اللہ مسلمانوں کو ہمیشہ ان حرکات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو خیر کا منبع اور سرچشمہ بنائے، اور ہمیشہ برائیوں کے روک کے لیے اللہ ہماری زندگیوں اور صلاحیتوں کو قبول فرمائے. یہ تو منافق کے اعمال ہیں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، استأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جب تم برائی کی طرف بلاؤ گے اور اچھائی سے روکو گے. کہنے لگے، یا رسول اللہ ایسا بھی آئے گا؟ فرمایا، نام اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے کا ہوگا. اور فرمایا، کیف بکم اذ رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نظروں میں برائی برائی ہی نہیں رہے گی بلکہ وہ اچھائی کا درجہ پا لے گی، اور اچھائی اچھائی ہی نہیں رہے گی اور وہ برائی کا درجہ پا لے گی، برائی کا درجہ پا لے گی، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ ایسا بھی آئے گا؟ اور سچی بات ہے، آج اگر دنیا میں دیکھو تو میرے نبی کا یہ بات سامنے نظر آتی، کوئی کتنا ہی برا اور بے حیا کیوں نہ ہو اور ساری زندگی وہ بے حیائی کو پھیلاتے پھیلاتے مر گیا ہو تو ہماری قوم کہتی ہے اس کے بارے میں کیا آتا ہے، کہ ایک بڑی شخصیت سے قوم محروم ہو گئی، ایک بڑی شخصیت سے قوم محروم ہو گئی، یہ خلا ابھی کبھی پر نہیں ہوگی، ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا، ساری زندگی بیہودگی بے حیائی گندگی، نئی نسل کو تباہی کے دہانے پہنچانے میں اس کا کردار رہا ہے، لیکن اس کا تذکرہ کس انداز سے ہوتا ہے؟ تو سچ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ برائی برائی نہیں رہے گی. پہلے ایک دور تھا برائی کرتا تو آدمی شرماتا، اب برائی اسٹیٹس بن چکی ہے، اب برائی اسٹیٹس بن چکی ہے. اور اللہ حفاظت فرمائے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں ایمان سلب ہو جاتا ہے، اور یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جہاں توبہ کی توفیق بھی چھن جاتی ہے. پھر آگے اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، اور ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان والے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کا کام ہوتا ہے، ایمان والے مرد بھی اور ایمان والے عورتیں بھی، وہ ایک دوسرے کی مددگار ہوتی ہیں اور اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا اطاعت کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اہل ایمان کے لیے جو اللہ کے ہاں بلند درجات ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اللہ نے اپنے نبی سے کہا، آپ کفار سے اور منافقین سے جہاد کریں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور کہ اگر ہمیں اللہ مال دے ہم خوب صدقہ کریں گے اور نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جب ان کے پاس دولت آتی ہے اور فراوانی ہوتی ہے بخیل بنتے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر منافق کے نفاق کی مذمت یوں کی کہ اگر آپ بھی استغفار کریں اور آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، لیکن ان کے نفاق کی یہ گندگی ایسی ہے اللہ انہیں معاف نہیں فرمائیں، ان کے نفاق کی اور یہ کفر کی گندگی ایسی ہے اللہ انہیں معاف نہیں فرمائیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اگر کوئی کافر اور کوئی منافق مر جائے تو بخشش کی دعا کرنے کی بھی مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے، جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعائے بخشش بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے. پھر خیال آتا ہے یہ اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ کے باغی ہیں تو ان کے اندر خوشحالی کیوں ہے اور یہ فراوانی کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یوں دیا کہ اللہ اسی مال و دولت میں رکھ کر انہیں عذاب دینا چاہتا ہے، اسی مال و دولت میں رکھ کر عذاب دینا چاہتا ہے. اور اس کی ایک عذاب تو شکل یہ ہے کہ وہ اس کی ایسے حریص بنتے ہیں اور اس کے گرد ایسی ان کی زندگی مصروف رہتی ہے، نہ سکون رہتا ہے نہ چین رہتا ہے نہ آرام رہتا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ مال و دولت یہ مال و دولت سبب ہے عذاب کا کہ اس مال و دولت میں رہ کر اور اس کے حرص و حوث میں مبتلا کر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، ایمان کی زندگی سے محروم ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی سے محروم ہوتے ہیں، تو یہ عذاب ہے، اس لیے کہ یہ بڑے عذاب کا ذریعہ ہے، اس لیے اسی کو عذاب قرار دیا، اسی کا تذکرہ فرمایا کہ یہ مال و دولت جب اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہو تو یہ بھی اس دنیا میں ایک عذاب کی شکل ہے، اس کا تذکرہ پھر آگے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ ایمان والے جو میدان کے اندر جانا چاہتے ہیں اور مخلص ہیں اور اللہ کے ہاں اپنی جان و مال کی قربانی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، سواری نہیں ہے، تو ان کا میدانوں میں نہ جانا کوئی عذر کی بات نہیں، عذر تو ان کے پاس ہے جو قوت بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں، پھر بھی بہانے بناتے ہیں اور انہیں یہ پسند ہے کہ وہ عورتوں کی طرح گھروں میں ٹھہریں، ان کی مذمت فرمائی اور ان کے لیے وعید کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک سزا دی ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے اس نفاق کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے. اللہ رب العزت ہمیں ایمان اور ایمان کی زندگی پہ اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.